ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستزهره فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام, مہمانان اعزام اور عزیز طلباء, آج کی یہ مجلس یہاں جس طالب علم نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ, اپنے مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائے اور اس طرح اس کا اعزاز عمل میں آوے. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمداللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے مواقع پر مجلس کی نسبت سے کچھ باتیں اللہ رسول کی اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی یہ دراصل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر مستور اور چھپی ہوئی تھی حضرت جبریل نے آ کر ان کو کھول کر نمایاں کیا اور انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس تعمیر کے کام کو انجام دیتے دیتے یہ دونوں باپ بیٹے یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تقبل منا, ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں سے کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھو اس دعا میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. یہ کام بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے اور اس کام کی نگرانی اور سپرویژن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا. اس کے باوجود اس کام کو انجام دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. گویا ہم سب دین کے خدمت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا اور توفیق عطا فرمائی, اس کی وجہ سے کوئی بڑائی میں اور غرور میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. معلوم نہیں ہمارے یہ کام اور یہ خدمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں. ڈرتے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو. پھر آگے دعا مزید کی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، مسلم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، آقا جب یہ حکم دے یوں کرنا ہے تو اس پر یہ سوال نہیں کہ یہ کیوں، بلکہ فوراً اس حکم کی بجاوری کے لیے تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ تو گویا دعا فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اے اللہ تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً، پر اے اللہ اے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ یہ امت مسلمہ کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر کی تھی، هو الذی سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے اس امت کا نام مسلم رکھا، گویا اس امت کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، اور پھر اسی امت کی ہدایت کے لیے، اسی کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھی مانگا۔ یہ جو میں نے دعا آیتیں پڑھی تھی شروع خطبے میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو ان کے درمیان میں، ان کا کام کیا ہوگا وہ بھی اندر بتلا دیا، یتلو علیہم آیاتی، وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن کے الفاظ سکھلائیں گے لوگوں کو، قرآن کے الفاظ کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو باقاعدہ تعلیم دی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر تین شعبے ہوتے ہیں، ایک تو شعبہ ناظرہ جس میں بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، دوسرا شعبہ تحفیظ جس میں بچوں کو زبانی قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، اور تیسرا قرات و تجوید کا شعبہ جس میں قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تینوں شعبے وہ ہیں جن میں قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ان میں پہلا مقصد جو اس دعا میں ذکر کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی لوگوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دیکھو جب تک کہ باقاعدہ اس کا پڑھنا سکھایا نہ جائے، وہاں تک از خود آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پیدائشی اعتبار سے عرب تھے، اور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ زمانہ تھا کہ فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا، بڑے بڑے شعرا اور فصیح و بلیغ خطبہ ان کے درمیان موجود تھے، اور باقاعدہ ان کے مقابلے ہوتے تھے، مفاخرے ہوتے تھے، عربی زبان کے وہ بڑے ماہر اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اجمی یعنی گونگا، گویا بولنا نہیں جانتے، گویا اپنی زبان ہی کو یہ اس قابل سمجھتے تھے کہ یہ ہے بولنے والی چیز، دوسری زبانوں کے لیے جیسے کوئی فارسی میں بات کرتا تھا تو اس کے لیے بولتے تھے رتن فی الفارسیہ، رتن یرتنوں کا معنی ہے، اصل تو کوئی آدمی نیند کے اندر بڑبڑاتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو کوئی آدمی فارسی زبان میں اگر بات چیت کرے تو وہ یوں کہتے تھے فارسی زبان میں بڑبڑا رہا ہے، گویا اس کو بولنا بھی نہیں، نطق سے بھی تعبیر نہیں کیا، اتنا زیادہ ان کو اپنی زبان دانی کے اوپر فخر تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن پھر بھی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک کہ باقاعدہ اس کا پڑھنا سکھلایا نہ جائے وہاں تک کوئی از خود نہیں پڑھ پائے گا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی شروعات جائیں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، اب کوئی عربی زبان کا کتنا ہی پڑھا ہوا ماہر ہو، آپ اس کے سامنے وہ رکھ دیجئے کہ پڑھو اس کو، تو وہ الف لام میم نہیں پڑھ سکتا، وہ تو ملا کر پڑھے گا، جیسے الم ترہ کے اندر اس کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، لیکن وہاں ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، لیکن اس کو الگ الگ حروف مقطعات، یعنی وہ حروف، اصل تو حروف تہجی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کلمات کو مرکب کیا جائے اور وہ کلمات پڑھے جائیں، لیکن یہاں قرآن میں جہاں شروع میں یہ الف لام میم ہے، ان حروف کو مرکب نہیں الگ الگ کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائیں گے نہیں کہ یہ اس طرح پڑھا جائے گا، وہاں تک کیسے پتا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک باقاعدہ یہی سلسلہ، آج بھی بچوں کو آپ قرآن پڑھائیے، سورہ بقرہ شروع کریں گے وہ اسی طرح پڑھیں گے الف لام میم، ملا کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو استاد نے یہی طریقہ بتلایا، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا۔ تو یہ گویا قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اولین مقصد ہے۔ یہ مدرسہ جس میں یہ سلسلہ ہے، بڑا سلسلہ یہی، یہ معنی اور اس کے دوسرے مطالب اور اس سے کون کون سے احکام ہو رہے ہیں، وہ تو بات کا درجہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں نا، جو ان اسلامی مدارس کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان کے مخالف ہیں، وہ ایک اعتراض کے طور پر بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کے الفاظ رٹا کر زبانی یاد کرانے سے کیا فائدہ۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معنی تو سمجھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں تم دیکھو معنی کا بہانہ پیش کر کے یوں کہتے ہو کہ بچے الفاظ کا معنی اور مطلب تو سمجھتے نہیں، ان کو بغیر معنی سمجھے ہوئے الفاظ سکھلانے سے کیا حاصل۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تمہارے نزدیک اگر معنی کی اہمیت ہوتی تو کہیں معنی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ الگ سے نہیں پائی جاتی، اگر کسی بھی معنی اور مطلب کو جو آپ کے دل کے اندر ہے، اس مضمون کو اگر آپ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اس مفہوم کو، اس مطلب کو الفاظ کا جامہ پہنانا پڑے گا، اور پھر الفاظ سے اپنی زبان سے ادا کریں گے، وہ الفاظ کان کے راستے سے اس سننے والے کے دل و دماغ تک پہنچیں گے، اور وہ مطلب جو آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں وہ الفاظ کے واسطے سے سمجھے گا۔ مطلب خود اور معنی خود ایسی چیز نہیں جو ڈائریکٹ براہ راست کسی کو بتلائی جا سکے، کہیں بھی معنی کو بتلانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو گویا یہ الفاظ تو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، آپ معنی کو کی اہمیت کو پیش کر کے الفاظ کو بیکار کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ کے نزدیک اگر معنی کوئی اہمیت کے قابل چیز ہے تو اس کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے الفاظ کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، اسی لیے یہ قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کے اندر سوجھ بوجھ مزید آئے گی تو اس کے بعد معنی اور اس کے معارف کے سمجھنے کا بھی مرحلہ آتا ہے، اس وقت یہ چیزیں بھی ان کو سمجھائی جائے گی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا اس میں سب سے پہلا کام یہی ہے، تلاوت آیات یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم۔ قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے اور وحی کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو حضرت جبریل کی زبان مبارک سے جب یہ وحی کے الفاظ نکل رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بھول نہ جائیں۔ حالانکہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے اس میں ثقل ہے، معنوی طور پر بھی ثقل ہے اور حسی اور ظاہری طور پر بھی ثقل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے گویا موتیوں کی طرح لڑک کر نیچے اترتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے کہ اس کا اثر دوسروں پر ظاہر ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو وہ غیر اولی الضرر بیچ میں جو ہے وہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا، پہلے اس طرح نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پوری آیت اس طرح نازل ہوئی، بیچ میں غیر اولی الضرر والا جو ٹکڑا ہے کلمہ ہے وہ نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وحی لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو حضور نے بلایا، مجلس تھے، صحابہ موجود تھے وہاں، وہ آئے لکھنے کا سامان قلم دوات وغیرہ لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس لگ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آئے حضور نے کہا لکھو، انہوں نے لکھنا شروع کیا، حضور پڑھ رہے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک نہیں، دونوں کا اجر و ثواب بھی برابر نہیں۔ اس مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے، اندھے تھے، اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت کر نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مجھے لکھوانے کے لیے تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں اور بینائی نہ ہونے کی وجہ سے میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شرکت کرتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان حضرات صحابہ کی دل جوئی, ان کی گویا تسلی مقصود تھی, تو اسی وقت حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کی یہ شروعات ہوئی. اور وحی جب نازل ہوتی تھی اس وقت کا جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہوتی تھی وہی کیفیت شروع ہو گئی. اور اس دوران جبکہ یہ وحی نازل ہو رہی تھی, چونکہ حضرت زید ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل لگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری ران پر پڑ گیا. یہ حضرت زید فرماتے ہیں, کہا میں نے اپنی ران پر ایسا بوجھ محسوس کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ احد پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہے اور میری ران چور چور ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہی تو نازل ہو رہی تھی کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت زید پر نازل نہیں ہو رہی, بوجھ تو آپ پر تھا, لیکن اس بوجھ کا اثر یہ تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ حضرت زید کی ران کے اوپر پڑا, تو انہوں نے اتنا زیادہ بوجھ محسوس کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور وہی بھی کیا نازل ہوئی؟ غیر اولی الضرر, اتنا ہی ٹکڑا, غیر اولی الضرر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی کا کتنا بوجھ تھا حضور پر اترتی تھی. جو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف عرفات فرما رہے تھے, یعنی عرفات کے اندر جو وقوف ہوتا ہے وہ عبارت اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت ہی میں آپ کر رہے تھے, اور یہی افضل طریقہ ہے. اس وقت تو اسی حالت میں آیت نازل ہوئی, تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اس نے زمین کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ وحی اونٹنی پر نازل نہیں ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہوتا. اب ایک تو وحی نازل ہو رہی اس کا بوجھ, اور دوسری طرف حضور کو یہ فکر کہ کہیں میں الفاظ بھول نہ جاؤں. اس لیے حضرت جبریل جب وحی کے الفاظ کی تلاوت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ وہ الفاظ پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل تکلیف ہوتی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیا نازل فرمائی, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے نبی, جب وحی نازل ہو تو اس وقت وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے, اس وحی کے الفاظ کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا, جمعہ جمع کر دینا, اور اس کے بعد وحی مکمل ہونے کے بعد آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا, یہ ہماری ذمہ داری. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, پہلا ہی باب ان کیف کان بدء الوحی میں پہلے ہی باب میں یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وحی آتی تھی تو آپ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے, وہ جو پہلے پڑھتے تھے جلدی وہ بند ہو گیا اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے, اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ جب پورا ہوتا تھا تو جتنی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. گویا میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا اس کو یاد کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے, کیسی کوشش کرتے تھے. اس سے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کے الفاظ سکھلاتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 70 یعنی 70 قرآن پاک کی صورتیں براہ راست حاصل کی اور سیکھی، اور صحابہ کو بھی اسی طرح حضور خود براہ راست سکھلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی سیکھ کر کے اچھی طرح سیکھ کر کامل اور مکمل بن جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو بتلاتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرا القرآن من ارباتی عبداللہ بن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی بن کعب و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ دو ان میں سے مہاجرین میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم مولا ابا حذیفہ، اور دو انصار میں سے تھے حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل۔ دیکھو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں جب طالب علم اچھی طرح سیکھ لیتا ہے اور سکھانے والے اساتذہ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ سند دی جاتی ہے۔ سند کیا ہے؟ یہ سند گویا لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے اس پر محنت کی، اس نے بھی سیکھا حاصل کیا، اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پڑھا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، کیا ان چار آدمیوں سے سیکھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے پاس پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ اگر باصلاحیت ہیں اور آپ جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اچھی طرح سیکھ لیا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی اس خوبی کا اظہار کریں، بتلائیں کہ یہ طالب علم اس نے قرآن اس طرح یاد کر لیا ہے، اس طرح پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کمالات کا اپنی زبان سے اظہار کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو ہے عالم الحلال والحرام، معاذ بن جبل صحابہ میں حلال اور حرام کے مسائل کا سب سے زیادہ جاننے والا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب کے متعلق فرمایا کہ اقرأهم ابی، صحابہ میں علم قرآت کے سب سے زیادہ ماہر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت کے متعلق فرمایا افرزهم زید بن ثابت، علم فرائض کا سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے کمالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ کسی شاگرد نے محنت کی اور محنت کر کے اچھی طرح حاصل کیا ہے تو پھر استاد ان کی ان خوبیوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو شاگردوں کی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، شاگرد سب کچھ سیکھ لیتا ہے تو بھی استاد کی زبان سے ایک مرتبہ بھی ایک جملہ ایسا نکلتا نہیں کہ وہ اس میں شاگرد کی تعریف کرے۔ یوں سمجھتے ہیں یہ جو ہے کچھ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ تو آپ پر حق ہے شاگرد کا، اس نے جب محنت کی، آپ نے پڑھایا، اس نے پڑھا سیکھا تو اب آپ اس کا اظہار کیجیے۔ یہ تو وہ امانت ہے جو آپ نے اس کے سینے میں پہنچائی، اور اب یہ دوسرے لوگ اس امانت کو اسی وقت حاصل کریں گے جب آپ کی طرف سے اس کو سرٹیفائڈ کیا جائے گا، اس کی بات تصدیق کی جائے گی کہ یہ اچھی طرح پڑھا آپ سے کوئی سے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ چلا آ رہا، یہ جو پگڑی بھی پہناتے ہیں یہ ایک علامت ہے، سند دیتے ہیں یہ ایک علامت ہے، گویا اس نے یہ سب کچھ اچھی طرح حاصل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے، نگرانی فرماتے تھے. بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، سامنے سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں. اسی درمیان میں حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے خاطر جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ان میں سے ہیں، وہ آئے اور وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے وہاں، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ تمہارے شاگرد قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں اگر آپ کہیں تو ان میں سے کسی ایک کو پڑھواؤں. تو کہاں، تو حضرت علقمہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد، ان کے متعلق ہے کہ تم نے اگر حضرت علقمہ کو دیکھ لیا تو پھر عبداللہ ابن مسعود کو نہ دیکھا ہو تو اس کا کوئی غم نہیں. وہ گویا ٹو کاپی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت علقمہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو، انہوں نے پڑھا. جب وہ پڑھ چکے تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت خباب ابن عریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیسا پڑھا. جب وہ استاد داد مانگ رہا ہے اپنے شاگرد کی پڑھائی پر کہ کیسا پڑھا، تو حضرت خباب کہتے ہیں بہت اچھا پڑھا. کہا کہ میں جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح یہ پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا اساتذہ کو بھی اپنے شاگردوں کے اوپر فخر ہوتا ہے. جو شاگرد اچھے محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح استاد سکھلاتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں، تو استاد بھی خوش رہتا ہے، لوگوں کے سامنے باقاعدہ پیش کرتا ہے. جیسے ابھی نمونے پیش کیے گئے ہیں، تو ایسے نمونے پیش کرنے کا سلسلہ بھی قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کے الفاظ پر محنت کی یہ شکلیں ہیں، اور اس کے لیے ان لوگوں کی حوصلے بڑھانے کے طریقے ہیں جو ہمیں بھی مدرسوں میں اختیار کرنا چاہیے. بہرحال آج کی ہماری یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مجلس میں حاضری کی سعادت اور موقع عطا فرمایا ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ سلسلہ جو یہاں پر جاری ہے، یہ جامعہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، وہ بڑا قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا نذیر صاحب اور ان کے رفقائے کار سب کو جزائے خیر دے، اور ان کے مراتب بلند فرمائے کہ یہ لوگ اس طرح محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں پر، اس زمانے میں جبکہ اس طرح کی محنتوں پر حکومت کی طرف سے کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا، پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اللہ کے خاطر. اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑا اونچا ہے، وہاں آخرت میں جب اس کا ثواب ملے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اونچا کام تھا. ابھی جو میں نے حدیثیں پڑھی تھی نا، اس میں ایک روایت یہ ہے، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها. کہ صاحب قرآن، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن فرمایا، حافظ کا لفظ نہیں کہا. اگرچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ یہاں صاحب قرآن سے مراد حافظ ہی ہے. صاحب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ساتھی، قرآن کے ساتھ لگا ہوا. جو آدمی حفظ کرتا ہے نا، 24 گھنٹے قرآن ہی کے اندر ہے، رات میں بھی، دن میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں بھی، جب دیکھو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس لیے اس کو صاحب قرآن کہا. اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا، آج تو استاد کہتے ہیں پڑھ، لیکن اس روز اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. تو قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا، فَإِنَّمَنْ، اور قرآن بھی اسی طرح پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، ان تطرت تیلو، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ یہ کام زمانے ماضی میں ہوتا رہتا۔ اس لیے میں ان بچوں سے کہوں گا کہ ابھی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ برابر پڑھتے رہو پڑھتے رہو، موت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ قرآن جس طرح جلدی سے یاد ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام نہ کرے تو اتنی جلدی وہ سینے سے نکل بھی جاتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعاہد القرآن والذی نفسی بیدیہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولہا، کہ قرآن کا کو پڑھتے رہا کرو، اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ وہ سینے سے اس سے جلدی نکل جاتا ہے جتنا اونٹ اپنی رسی میں سے۔ اونٹ کو رسی لگائی جاتی ہے لیکن اس کی نگرانی کر دی، ذرا بھی بے خبری ہو تو فوراً رسی نکال کے بھاگ جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن یاد تو کر لیا لیکن اس کی حفاظت کے لیے آپ کو برابر پڑھتے رہنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ان حفاظ کو بھی چاہیے کہ برابر پڑھتے رہیں، یہی ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرماوے اور اس ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ بس دعا کر لیں، سب درود شریف پڑھ لیجیے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ يا الله آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، جس طالب علم نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرماتے ہوئے، اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس طالب علم اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما، اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان تمام بچوں کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ اور اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، نافات، بلیات، مکارے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریوں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخائی اور رشادوانوں کی رشادوانیوں سے اللہ اس ادارے کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ ان تمام طلباء کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. ان سے ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں, ان کے والدین نے جو اچھی اچھی امیدیں اور توانائیں قائم کی ہیں اللہ ان سے پوری فرما, ان سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے. اللہ آج کی اس تکمیل حفظ کی نسبت سے تیرے جو بندے اس امید پر آئے ہیں کہ جو دعا ہوگی قبول کی جائے گی, اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.